السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن خلق السماوات والارض وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 20ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ سمجھیں گے. اس پارے میں 3 سورہ مبارکہ ہیں، ایک مکمل ہے اور 2 جزوی. سورۃ النمل کے 4 رکوع 19ویں پارے میں تھے، وہ ہم نے پڑھ لیے، اور بقیہ 3 رکوع اس پارے میں ہیں. اس کے بعد سورۃ القصص 9 رکوع پر مشتمل ہے، پوری کی پوری اسی پارے میں ہے. پھر اس کے بعد سورۃ العنکبوت، اس کے بھی 7 میں سے 4 رکوع اس پارے میں ہیں، اور بقیہ 3 رکوع 21ویں پارے میں ہیں. سورۃ النمل کی آیت نمبر 60 سے انشاءاللہ آج بیان کا آغاز ہوگا. اس کی 59 آیتیں 19ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 60 سے آغاز کر رہے ہیں. یہ جو سورۃ النمل کا 5واں رکوع ہے، جو 20ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، اس کا مضمون بڑے جلالی اسلوب میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک للکارنے کے انداز میں شرک کرنے والوں سے کچھ سوالات پوچھے ہیں، ایسے سوالات کہ جس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ ہے کہ تمام قدرتیں جن کا ذکر ان سوالات میں آیا، ان کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اور اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا جواب ہے پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا. آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 61، دو آیات میں پوچھا گیا کہ بتاؤ مظاہر قدرت کا خالق کون ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیتوں میں 8 سوالات پوچھے. پہلا سوال، بلند و بالا آسمان کس نے بنائے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ فلاں ولی اللہ نے بنائے، یہ فلاں بزرگ نے بنائے، فلاں جن نے بنائے؟ ظاہری بات ہے اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ماننا پڑے گا کہ یہ بلند و بالا آسمان وہی بنا سکتا ہے کہ جو ان سے بھی بڑا ہو، اور وہ صرف اور صرف اللہ ہے. نمبر 2، وسیع و عریض زمین کس نے تخلیق کی ہے؟ نمبر 3، آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ نمبر 4، بارش کے ذریعے سے حسین باغات کون اگاتا ہے؟ نمبر 5، زمین کو سکون اور راحت کا مقام کس نے بنایا؟ جب زلزلہ آتا ہے اس وقت پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے یہ زمین کا اسٹیبل، متوازن اور پرسکون ہونا. نمبر 6، زمین میں نہریں کس نے بہا دی؟ نمبر 7، زمین پر توازن رکھنے کے لیے یہ بوجھل پہاڑ کس نے نصب کیے ہیں؟ اور نمبر 8، میٹھے اور نمکین پانی کی آمیزش روکنے کا سامان کس نے کیا ہے؟ ایک ساتھ میٹھے اور پانی کے سوتے بہ رہے ہیں لیکن آپس میں ملتے نہیں ہیں. میٹھا پانی نمکین پانی کی وجہ سے اس کا ذائقہ کڑوا نہیں ہوتا، یہ کس کی قدرت ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ سب کام اللہ ہی کر سکتا ہے، لہذا افسوس ہے شرک کرنے والوں کا۔ آیت نمبر 62 میں پھر پوچھا گیا کہ بے قصوں کی فریاد کون سنتا ہے؟ یہ آیت شرک کرنے والوں سے پوچھ رہی ہے کہ کون ہے جو دکھ درد کے ماروں کی فریادیں سنتا ہے، ان کی مشکلات آسان کرتا ہے۔ رحمت کے یہ سامان سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جب انسان واقعی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے انسان کو زمین میں خلافت کی شرط سے نوازا ہے اور پوری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ سورج ہمارے فائدے کے لیے، چاند ہمارے فائدے کے لیے، ہوائیں، بارشیں، یہ پہاڑ، یہ زمین، ہر چیز ہماری خدمت کر رہی ہے، لیکن انسانوں میں سے بہت کم ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں۔ آیت 63 اور 64 میں پوچھا گیا کہ بتاؤ محسن حقیقی کون ہے؟ ان دو آیتوں میں تین سوال ہیں۔ نمبر ایک، سمندر اور خشکی کے سفر کے دوران صحیح سمت کی طرف جانے کے لیے قدرتی علامات یعنی پہاڑ، ندی، نالے، جنگلات، ستارے کس نے پیدا کیے ہیں؟ ان علامات کے ذریعے سے سفر کرنا آسان ہوتا ہے۔ نمبر دو، اللہ کی رحمت یعنی بارش کی آمد سے قبل ٹھنڈی ہواؤں کی صورت میں بشارت کون بھیجتا ہے؟ نمبر تین، کائنات کی ہر شے کو کس نے بنایا ہے اور جو دوبارہ بھی ان کی تخلیق کے اوپر قدرت رکھتا ہے؟ اور نمبر چار، آسمان و زمین سے انسانوں کا رزق کس نے پیدا کیا ہے؟ آسمان سے بارش کون برساتا ہے جس سے رزق اگتا ہے، اور زمین سے رزق کون اگاتا ہے؟ یہ سب کے سب نعمتیں، یہ دسترخوان محسن حقیقی کا پھیلایا ہوا ہے۔ آگے آیت کے آخری حصے میں چیلنج دیا گیا کہ اگر یہ تم تسلیم کرتے ہو کہ یہ ساری نعمتیں اللہ ہی دیتا ہے تو پھر اپنے شرک کے لیے کوئی واضح دلیل پیش کرو۔ آیت 65 میں فرمایا کل غیب کا عالم صرف اللہ ہے۔ فرمایا کہ آسمان اور زمین میں کوئی بھی نہیں ہے جو غیب کا جانتا ہو، غیب کو جانتا ہو، سوائے اللہ کے، صرف اللہ جانتا ہے۔ جن ہستیوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان کو تو مرنے کے بعد یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمیں مرنے کے بعد کب اٹھایا جائے گا۔ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، بتائیے کہ قیامت کب آئیں گی، اور آپ کا جواب یہی ہوتا تھا ہمیشہ کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، اس قیامت کو وہ اللہ ہی ظاہر کرے گا اپنے وقت پر۔ حدیث جبریل میں جبریل علیہ السلام نے آپ سے 5 سوالات پوچھے، 4 کا آپ نے جواب دیا، 1 کا جواب نہیں دیا۔ پوچھا اسلام کیا ہے، بتا دیا، پوچھا ایمان کیا ہے، بتا دیا، پوچھا احسان کیا ہے، بتا دیا، پھر پوچھا کہ بتائیے قیامت کب آئے گی، تو جواب دیا کہ بتانے والے کو پوچھنے والے سے زیادہ معلوم نہیں۔ کہا تو اس کی علامات ہی بتا دیجئے، علامات بتا دی آپ نے۔ تو فرمایا کہ جن کو بھی اللہ کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں ان میں سے کسی کو نہیں پتا قیامت کب قائم ہوگی، انہوں نے دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 66، یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ شرک کا اصل سبب ہے انکار آخرت۔ انسان نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ کر کے اس سے باسپرس ہو، اس سے اس کے سارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے۔ وہ چاہتا ہے میں آزاد رہوں، مجھے کوئی نہ پوچھے، میں جو مرضی کرتا رہوں۔ لہذا یا تو آخرت کا انکار ہی کر دیتا ہے کہ آخرت ہوگی نہیں، اور یا پھر کہتے نہیں آخرت تو ہوگی لیکن یہ ہمارے شریک ہیں، ہاؤلائے شفا نا عند اللہ، یہ اللہ کیا ہمارے سفارش کر کے ہمیں بخشوا کے لے جائیں گے، ہم جو مرضی کرتے رہیں لیکن ہماری ان کے ساتھ نسبت ہے، ہم سال کے سال ان کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، ہم وقتاً فوقتاً ان کے لیے کوئی نہ کوئی نظر کا سامان کرتے ہیں، لہذا یہ ضرور قیامت کے دن اللہ کے ہمیں بخشوا کے لے جائیں گے۔ اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ ان کی بات نہیں ٹالے گا، لیکن ضمیر انسان کو بار بار جھنجھوڑتا رہتا ہے، ہر برائی کے اوپر ایک ڈانٹ پڑتی ہے، اندر سے خلش محسوس ہوتی ہے، انسان بے چین ہوتا ہے، ہر نیکی پر اندر سے شاباش ملتی ہے، یہ ضمیر اس بات کی دلیل ہے کہ نئے حساب کتاب ہوگا، برائی کا برا بدلہ ملے گا اس لیے خلش ہوتی ہے، اور نیکی کا اچھا بدلہ ملے گا. لیکن یہ لوگ ضمیر کی آواز کو دبا کر جان بوجھ کے اندھے بنے ہوئے ہیں. آیت نمبر 67 تا آیت نمبر 72 ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو آخرت کا بالکل صاف انکار کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی ڈراوے دیے گئے کہ جی جب تم مر جاؤ گے اور تمہاری ہڈیاں بھی مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گی تو میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ گزشتہ لوگوں کے افسانے ہیں، اساطیر الاولین ہیں، پچھلوں کی قصے کہانیاں ہیں، ایسا نہیں ہوگا. پھر وہ اللہ کے رسول سے مطالبہ کرتے تھے، اچھا آپ بہت ڈراتے ہیں، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، بتائیے کب آئے گی، بجائے اس کے کہ کوئی عملی بات ہو، علمی سوال کہ کب آئے گی. جواب دیا گیا کہ ممکن ہے وہ قیامت قریب ہی ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کی باتوں پر، ان کے اعتراضات پر، ان کی ہٹ درمی پر غمگین نہ ہو، انہیں بتائیے قیامت قریب ہے، ممکن ہے کہ یہ تمہارے بالکل پیچھے لگی ہوئی ہو، واسا ان یقون قدق طرح باجل ہو. اور اے نبی ان سے بتائیے کہ دانش مندی یہ نہیں ہے کہ پوچھو کب آئے گی، دانش مندی یہ ہے کہ اس کی تیاری کرو، چاہے وہ کل آئے چاہے وہ 10 سال بعد آئے، دانش مندی یہ ہے کہ اس کی تیاری کرو، نبی کی باتوں کو مانو، نبی کی ہر بات کی تصدیق کرو. آیت نمبر 73 تا 75 میں شان باری تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثال عظمت کا بیان ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ناشکری کے باوجود ان پر اپنی نعمتوں کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، نافرمانوں کو بھی رزق دے رہا ہے، فرما برداروں کو بھی نواز رہا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر شخص کا ظاہر کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، کیا ظاہر کرتا ہے، وہ کیا چھپاتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے ہر راز سے واقف ہے، اور یہ ہر راز ایک واضح کتاب میں تحریر شدہ ہے. اللہ کی عظمت کے بعد آیات 76 تا 78 میں اللہ کے کلام کی عظمتیں بیان ہو رہی ہیں. نمبر 1، فرمایا بنی اسرائیل نے جن معاملات میں اختلاف کیا، قرآن حکیم نے ان کے حوالے سے آ کے صلح کو واضح کر دیا، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، قرآن نے بتا دیا. نمبر 2، قرآن حکیم ایمان لانے والوں کے لیے ہر اعتبار سے رہنمائی ہے، کہیں تشنگی نہیں ہے، کہیں کمی نہیں، ہر اعتبار سے قرآن ایک مکمل کتاب ہدایت ہے. نمبر 3، قرآن حکیم ایمان لانے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے دنیا میں بھی باطنی سکون بھی ملتا ہے. اور جن لوگوں نے قرآن مجید کو واقعتاً اپنا امام بنایا، دنیا میں اللہ نے انہیں عزت دی، شہرت دی، اقتدار دیا، عروج دیا، اور آخرت میں بھی اسی کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، وہاں پر بھی قرآن مجید پڑھنے والے اللہ کے خاص لوگوں میں شمار ہوں گے، اور قرآن مجید ان کے حق میں سفارش کرے گا. جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کہے گا اسی طرح سے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے، اور جنت کے درجے چڑھتے چلے جاؤ. جتنا زیادہ انسان کو قرآن حفظ ہوگا، جتنا زیادہ پڑھتا ہوگا، اتنا اونچا اس کا مقام جنت میں طے ہو جائے گا. دنیا میں قرآن پر ایمان لانے والے بھی اور انکار کرنے والے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ جلد فیصلہ کر دے گا کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. آیت 79 تا 81 میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کا مضمون ہے. کفار کے بے بنیاد اعتراضات ظاہری بات ہے آپ کے لیے دکھ کا باعث ہے کہ آپ انہیں کتنی عظیم حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں، اور وہ کس طرح کے گھٹیا اور بے بنیاد قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں. آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ واضح حق پر ہیں، اللہ پر بھروسہ کیجئے، یہ کافر حقیقت کے اعتبار سے اندھے، بہرے اور مردہ ہیں، بحثیت انسان مر چکے ہیں، یہ بحثیت انسان بحثیت حیوان جی رہے ہیں، چلتے پھرتے تازی ہیں، مقبرے ہیں. لہذا یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، لیکن آپ کا کام صرف ان کو سمجھانا ہے، ان سے منوانا نہیں. البتہ جس میں واقعی انسانیت بیدار ہے، خوشخبری دی گئی کہ وہ ضرور آپ کی بات پر توجہ دے گا اور آپ پر ایمان لائے گا. اس کے بعد آیت 82 میں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی گئی ہے، اور وہ نشانی ہے ایک زندہ جانور کا پہاڑ سے نکلنا۔ قیامت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں۔ وہ حدیث، اس کا پورا متن یہاں پر درج ہے۔ نمبر ایک، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر دو، ایک جانور کا ظاہر ہونا۔ نمبر تین، یاجوج اور ماجوج کی یلغار۔ نمبر چار، دجال کی آمد۔ نمبر پانچ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ نمبر چھ، ایک دھوئیں کا پیدا ہونا۔ اور پھر تین، یعنی 7, 8, اور 9، تین زلزلے آئیں گے، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، اور ایک عین جزیر نما عرب میں، جس کی وجہ سے زمین دھس جائے گی تینوں مقامات پر۔ اور دسویں نشانی یہ ہے کہ یمن کے علاقے عدن سے ایک ایسی آگ نکلے گی کہ جس سے لوگ بھاگیں گے خوف سے، اور وہاں سے بھاگ کے سب لوگ میدان عرفات کے پاس آ کے جمع ہوں گے، میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ تو اس آیت میں ان 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی کا بیان ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے، جو میں نے بھی آپ کو سنائی۔ وہ جانور لوگوں سے بالکل ایسے گفتگو کرے گا جیسے انسان گفتگو کرتے ہیں۔ جانوروں کی ویسے اپنی بولیاں ہیں، اسی سورہ مبارکہ میں ہم نے پڑھا کہ ہدہد سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک مکالمہ ہوا، چونٹیوں نے ایک بات کی سلیمان علیہ السلام نے سن لی، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے چونٹی کی آواز سنا بھی دی اور اس کی بولی اللہ نے مجھے سمجھا بھی دی۔ اسی طریقے پر یہ جانور انسانوں کی طرح گفتگو کرے گا، اور ان لوگوں کو آ کر ان پر حجت پوری کرے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، آ کر بتائے گا کہ اللہ کے رسول سچے نبی اور قرآن پاک واقعتاً اللہ کا کلام ہے، اور جو جو باتیں اللہ کے نبی اور قرآن نے کہی ہیں وہ ساری کی ساری برک ہیں۔ آیت نمبر 83-85 میں جھٹلانے والوں کے انجام کا ذکر ہے۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی جھٹلانے والے ہیں ان سب کو جمع کرے گا، پھر جرائم کی شدت کے اعتبار سے ان کی گروہ بندی ہوگی۔ جو بڑے مجرم ہیں ان کو آگے کر دیا جائے گا، پھر اس سے چھوٹے، پھر اس سے چھوٹے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ آخر کیا وجہ تھی، تم نے کیوں میری واضح آیات کو جھٹلایا؟ لیکن وہ شرم کے مارے کو جواب نہ دے سکیں گے، سر جھکے ہوئے ہوں گے ندامت کے مارے۔ اور پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون عذاب کا اطلاق ہو جائے گا، اور وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اللہ جنت کی نعمت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 86 میں فرمایا کہ رات اور دن کا یہ نظام آخرت کے لیے ایک نشانی ہے۔ جس طرح دن کا جوڑا رات ہے، اسی طریقے پر دنیا کی زندگی کا جوڑا آخرت کی زندگی۔ سورہ زاریات میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کے جوڑے ہیں۔ اسی طریقے پر جس طرح تم رات کو سوتے اور صبح اٹھتے ہو، بالکل اسی طرح سے ایک وقت آئے گا کہ تم قیامت کے دن اٹھو گے، بالکل اسی طرح سے۔ تو گویا یہ رات اور دن کی دو نشانیاں بھی تمہیں آخرت کے وقوع کی طرف، آخرت کے وقوع کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہی ہیں، اس پر دلالت کر رہی ہیں کہ آخرت واقع ہوگی، قائم ہوگی۔ اس کے بعد آیت 87-88 میں روز قیامت یعنی آخرت کی کچھ کیفیات کا بیان ہے۔ فرمایا کہ اس روز جتنی بھی ذی شعور مخلوقات ہیں اور یہ پہاڑ ہیں، ان پر ایک عجیب لرزہ طاری ہو جائے گا، جیسے سور میں پھونک ماری جائے گی۔ ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء اللہ، ہر چیز کپ کپائے گی، ہر چیز ڈر رہی ہوگی، کانپ رہی ہوگی جب قیامت قائم ہوگی۔ پہاڑوں کو تم سمجھتے ہو کہ بڑے جمے ہوئے ہیں، یہ پہاڑ اس روز ایسے اڑیں گے جیسے کہ بادل اڑ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی کیفیت ہوگی۔ بلا شبہ یہ سب کچھ اس اللہ کے حکم سے ہوگا جس نے کہ اس کائنات کو اور ہر چیز کو بنایا ہے۔ اور وہ ہر چیز کی حقیقت سے واقف ہے کہ کون سی شے کی آج کیا تاثیر ہے اور کل اس پر کیا زوال آنے والا ہے، کل اس کی کیفیت کیا ہونے والی ہے، سب اللہ کے علم میں ہے. آیت 89 میں مضمون ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. فرمایا جو کوئی بھی ایک نیکی لے کر آیا، بہت اہم الفاظ ہے، یہ نہیں کہا جس نے نیکی کی، یہ بات نہیں ہے، من جا بالحسنہ، جو نیکی لے کر آیا، اس لیے کہ بڑا خطرہ ہے ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی کریں اور اس کے بعد کسی حرکت کی وجہ سے ہماری نیکی ضائع ہو جائے. نیکی کی، بعد میں دکھاوا کر دیا، نیکی ضائع ہو گئی. نیکی کی اور اللہ کے رسول کی حدیث پر اپنی بات کو ترجیح دے دی. سورہ حجرات کی آیت 2 کہتی ہے نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول تجاہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ٹھیک ہے حدیث میں الفاظ تو ہیں لیکن اس زمانے میں ان پر عمل نہیں ہو سکتا. اب آج تو یہ بات ایسے ہوگا، یوں کرنا پڑے گا، یہ ہوگا، میری رائے تو یہ ہے، تجربہ تو یہ بتا رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اسی طریقے پر نیکی کی اور کسی پہ احسان جتلا دیا. تم میرے سامنے کیا بات کر رہے ہو، بھول گئے ہو کل تم کس پریشانی میں تھے، اس وقت میں نے تمہاری مدد کی تھی اور آج تم مجھ سے بحث کر رہے ہو. تو لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتلا کر اور کسی کو تانا دے کر یا دکھاوا کر کر اپنی نیکی کو برباد نہ کرو. تو اللہ سے دو دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ نیکی کی توفیق بھی دے اور اللہ تعالی ہمارے اعمال کی حفاظت بھی فرمائے، ہمارے کسی اور گناہ سے ہمارے وہ اعمال ضائع نہ ہو جائیں. تو فرمایا کہ جو کوئی اپنی نیکی کو سلامت لے کر اللہ کے ہاں آ گیا، وہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اسے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. سورہ انعام میں آیا کہ 10 گنا بدلہ عطا فرمائے گا. اور جو کوئی برائی کر کے برائی کو لے کر آ گیا، برائی یہ نہیں کہا کہ برائی کی، کہا برائی کو لے کر آ گیا، ممکن ہے کہ برائی کرنے کے بعد توبہ کر لی ہو تو برائی معاف ہو جائے گی، اللہ ہمیں بھی اپنے گناہوں پر سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. لیکن بدنصیب برائی کی، توبہ نہیں کی، برائی کو لے کر آیا، فرمایا کہ یہ برائی کرنے والے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد آیات 91-93 اس سورہ مبارکہ کی آخری آیتیں، اور مکی سورتوں کا اسلوب ہے کہ اکثر سورتوں میں آخری حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب ہوتا ہے. یہاں بھی اللہ کے رسول سے خصوصی خطاب ہے اور اللہ نے آپ کو 4 ہدایات عطا فرمائی ہیں. نمبر 1، اس اللہ کی ہر آن بندگی کرتے رہیے کہ جس اللہ نے شہر مکہ کی حرمت طے فرمائی ہے. شہر مکہ، اس کے گرد حدود حرم ہیں، ان حدود حرم میں ہر قسم کی لڑائی جھگڑا منع ہے. یہ حدود کس نے طے کی ہیں؟ اللہ نے، جس کی وجہ سے مکہ شہر ایک امن کا گہوارہ ہے. دور جاہلیت میں بھی لوگ ان حدود کا احترام کرتے رہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، تو اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا اور جس نے تمہیں خوف سے امن دیا. تو اس اللہ کی بندگی کرتے رہیے جس نے شہر مکہ کی حرمت طے فرمائی، اسے امن کا گہوارہ بنایا، وہی اس شہر کا مالک ہے. اور اسی شہر کا نہیں، ہر کائنات کی ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے. نمبر 2، کوئی آپ کی دعوت قبول کرے یا نہ کرے، آپ ہر حال میں اللہ کا کہنا مانتے رہے. یہ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم سب کے لیے، یہ نہ ہو کہ سب ٹھیک ہوگا تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا. بلکہ میرے رشوت نہ لینے سے کیا فرق پڑتا ہے، پورا آبے کعبہ خراب ہے، تو میں بھی رشوت چھوڑ دوں گا، باقی تو چھوڑ دیں. میں ملاوٹ کرنا چھوڑ دوں گا، باقی تو چھوڑ دیں. باقی چھوڑے یا نہ چھوڑیں، مجھے چھوڑ دینی چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک کا محاسبہ فردن فردن ہونا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ وہ بھی 2 نمبر کے کام کرا تھا اس لیے میں نے بھی کیے. بعض اوقات لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی کسی دین کی جد و جہد میں شامل ہو جاؤ، دین میں کے لیے جد و جہد کرنا لازم ہے، فرض ہے، دردناک عذاب سے بچنا ہے تو سورہ صف کی آیت نمبر 10 اور 11 کہتی ہیں کہ دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرو، تو تمہیں جد و جہد دین کے غلبے کی کرنی ہے، کسی بھی تحریک میں شامل ہو جاؤ۔ اور جی پہلے علماء تو متحد ہو جائیں، ہر عالم نے اپنی ایک مسجد بنا رکھی ہے ڈیڑھ اینٹ کی اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، عالم متحد نہیں ہو رہے تو اللہ تعالیٰ کو خود جواب دے دیں گے، لیکن میں اللہ کو جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کیونکہ علماء متحد نہیں تھے تو لہٰذا میں بھی دنیا داری ہی کرتا رہا، میں بھی انفرادی زندگی میں نیکیاں کرتا رہا۔ تو آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ کوئی بات مانے یا نہ مانے، آپ اللہ کی فرما برداری کرتے رہیے۔ نمبر 3، آپ لوگوں کو قرآن کا پیغام مسلسل پہنچاتے رہیے۔ جو قرآن کی دعوت قبول کرے گا اچھا بدلہ پائے گا، جو یہ دعوت قبول نہ کرے اسے آپ برے انجام سے خبردار کر دیں۔ اور آخری بات، اس اللہ کا ہر دم شکر ادا کرتے رہیے کہ جو اپنی پہچان کے لیے بے مثال نشانیاں بار بار دکھاتا رہے گا دکھاتا رہے گا دکھاتا رہے گا۔ اللہ اس سے واقف ہے کہ نشانیاں دیکھ کر کون حق تسلیم کرتا ہے اور کون ہٹ دھرمی کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص، یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ اس کا نام ہے قصص، واقعہ سنانا، اس سورہ مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز داستان کا بیان ہے۔ کل 9 رکوع ہیں اور 9 رکوعوں میں سے 5 رکوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اہم واقعات کے بیانات پر مشتمل ہیں۔ آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح ہے، آیت 1-6 میں مارکہ موسیٰ و فرعون کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ کیوں یہ مارکہ ان دونوں کے درمیان ہوا اور اس میں سبق کیا ہے۔ نمبر دو، آیات 7-28 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے پہلے دور کا ذکر ہے، ان کی ولادت سے لے کر اور مدین روانگی تک۔ آیات 29-43 میں حضرت موسیٰ کی حیات مبارکہ کا دوسرا دور ہے، ظہور نبوت سے لے کر ہلاکت فرعون تک۔ آیات 44-50 میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول کی مبارک زبان سے ان واقعات کا بیان آپ کے رسول اللہ ہونے کی دلیل ہے، یہ آپ کی رسالت کا ثبوت ہے کہ آپ یہ واقعات لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آیات 51-55 میں اہل کتاب کے صالحین کی تحسین ہے جو ان میں نیک لوگ تھے۔ آیات 56-61 میں مشرکین مکہ کی محرومی اور بدبختی کا ذکر ہے۔ آیات 62-67 میں روز قیامت مشرکین کے انجام کا ذکر ہے۔ آیات 68-75 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت۔ آیات 76-82 میں قارون کا واقعہ آیا ہے بطور عبرت۔ آیات 83-85 میں آخرت میں جزا و سزا کا ذکر ہے۔ اور آیات 86-88 میں مشرکین کے ساتھ سودے بازی کی ممانعت، تفصیل انشاءاللہ ہمارے سامنے بھی آ جائے گی۔ اب آیات 1-6 جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان جو مارکہ ایک برپا ہوا، جو کشمکش ہوئی، اس پورے مارکے میں کا مقصد کیا تھا، اس کی حکمت کیا تھی، وہ بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو پورے قرآن مجید میں ہر واقعہ ہی سبق آموزی کے لیے بیان کیا، قرآن پاک کسی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، وقت گزاری کی کتاب نہیں ہے، کوئی تفریح اور انسان کو کوئی دلچسپی کا مواد فراہم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، ہر چیز با مقصد ہے، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی عبرت ہے، کوئی سبق آموزی ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت موسیٰ کا ہے اور فرعون کے ساتھ ان کی کشمکش ہے۔ فرمایا فرعون ایک ظالم انسان تھا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، پوری قوم سے اپنی قوم کے لیے خدمت لیتا تھا، بڑے بڑے پروجیکٹس میں ان کی تعمیر میں، اہرام مصر کی تعمیر میں اس نے ان کو استعمال کیا، اور اس کی وجہ سے کئی ہزار اسرائیلی ان تعمیرات کے دوران ہلاک بھی ہوئے۔ مزید یہ کہ اس کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کی آبادی بڑھ رہی ہے، تو اس نے بنی اسرائیل کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ظالمانہ فیصلہ کیا کہ ہر نومولود بچے کو ذبح کر دیا جائے، عورتوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت دی جائے، اور بچہ ذبح کر دیا جائے۔ اس کا ایک وزیر تھا حامان، جو اس کا سپہ سالار بھی تھا، اس کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، اس کے لشکر تھے، وہ بن اسرائیل کی آبادیوں میں گشت کرتے رہتے تھے، اور جہاں معلوم ہوا کہ بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے کو جا کے ذبح کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ فرعون کو اپنی قدرت دکھائے، فرعون کو بھی اور حامان کو بھی، اس کے لشکروں کو بھی، کہ تم جن کے غلبے اور اقتدار سے ڈر رہے ہو، اور اس کے لیے تم نے یہ مکر و فریب اور یہ ظالمانہ قسم کا اقدام کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہی کو غلبہ اقتدار دے گا، اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا اظہار یہ ہمیں ہمارے سامنے آتا ہے موسیٰ اور فرعون ان کے مارکے کی داستان کو پڑھ کر۔ آیات 7-9 میں مضمون ہے کہ اللہ نے دشمن کو محافظ بنا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ کو شدید ایک فکر لاحق ہو گئی کہ کسی بھی وقت فرعون کے کارندے آئیں گے، بچہ مجھ سے چھینیں گے اور اسے ذبح کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں الہام کے ذریعے سے ایک رہنمائی دی۔ اللہ نے پہلے تو بشارت دی کہ یہ بچہ محفوظ رہے گا اور ہم اسے رسالت کے منصب پر فائز کریں گے، آپ ایسا کیجئے کہ لکڑی کا تابوت بنائیے، اس میں بچے کو لٹائیے اور اس کو دریا میں بہا دیجئے۔ تابوت بہتا 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 فرعون کے باغ میں سے گزرا، اتفاق سے اس وقت فرعون باغ میں تفریح کے لیے آیا ہوا تھا، اس کے خادموں نے دیکھا کہ ایک تابوت بہتا ہوا آ رہا ہے، وہ تابوت اٹھا کر فرعون کے پاس لے آئے۔ فرعون نے فوراً کہا کہ ضرور کسی اسرائیلی کا بچہ ہے، اور اس نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس طرح سے دریا میں بہا دیا، وہ حکم دینے لگا کہ اس کو قتل کر دو۔ لیکن فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام علیہا، جن کا بڑے اچھے پرائے میں ذکر ہے سورہ تحریم میں، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، اس کو مت مارو، کتنا پیارا بچہ ہے، یہ ہمارے پاس رہے گا تو ہمارا دشمن تھوڑی ہوگا، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، اور ممکن ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا دیں۔ اس طریقے پر اللہ نے محفوظ کر لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، اور اسی دشمن کی نگرانی میں دے دیا کہ جو ان کی جان کا دشمن تھا۔ سورہ یوسف کی آیت 21 ہے کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو پورا کرنے والا ہے لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے قرار تھی، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ امکان تھا کہ وہ شاید لوگوں کے سامنے اظہار کر دیتی کہ بھائی مجھے تو ایک ایسا خواب آیا تھا، ایسا الہام ہوا تھا جس کی بنیاد پر میں نے اس بچے کو بہا دیا، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ڈھارس دی اور انہوں نے اس راز کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا۔ آیات 10-12 بتا رہی ہیں کہ دشمن کے خرچ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پھر ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن کو حکم دیا کہ تابوت کے ساتھ ساتھ چلو، دیکھو تابوت جاتا کہاں ہے، لہذا وہ بہن تابوت کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں پہنچے اور فیصلہ ہوا کہ ان کی پرورش محل میں ہوگی، اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا بھوک کی وجہ سے۔ فوری طور پر مصرف خواتین کو دعوت دی گئی، بلایا گیا کہ وہ اس بچے کو دودھ پلا دیں، کئی خواتین آئیں لیکن انہوں نے کسی کا دودھ قبول نہیں کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے علم میں خاتون ہیں اور ہیں بہت نیک، اگر آپ کہیں تو میں ان کو لے آؤں، وہ دودھ بھی پلائیں گی اور بچے کی بڑی عمدگی کے ساتھ پرورش بھی کریں گی. انہوں نے کہا ضرور لے آؤ اس کو. وہ جا کے اپنی والدہ کو لے آئیں اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی والدہ کی گود میں چلے گئے. اور فرعون نے ان کی والدہ کو معاوضہ دینا شروع کیا اس بچے کو دودھ پلانے کا. تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے دشمن سے ہی اس کے خرچ پر ہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 درج ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے سازش کی، اللہ نے تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. آیت نمبر 13 کا مضمون یہ ہے کہ علم و حکمت یہ عطا نبوت کی تمہید ہوتی ہے. اس آیت مضمون یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے انہیں علم اور حکمت دیا. نبوت کا ظہور، ابھی اس کا ذکر بعد میں آئے گا، لیکن جیسے خود اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے ظہور نبوت سے پہلے ہی سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے، اسی طریقے پر آپ کو بھی خوابوں کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے علم و حکمت کے موتی دینا شروع کر دیے. آیات 14-17 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قتل خطا کا بیان. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پل کر جوان ہو گئے تو کبھی کبھی آپ ذرا محل سے نکل کر اور شہر تک آتے تھے. عام طور پر محلات وہ ذرا شہروں سے فاصلے پر ہوتے ہیں اور ان کی خاص سیکورٹی کا بھی انتظام ہوتا ہے. تو ایک روز یہ شہر میں آئے، صبح کا وقت تھا، لوگ سو رہے تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبطی اور ایک ان کی قوم کا آدمی اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور وہ قبطی تشدد کر رہا ہے اسرائیلی پر. اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس تشدد کرنے والے کو ایک گھوسا رسید کیا. وہ گھوسا اسے کو ایسا لگا کہ وہ اس کی وجہ سے گرا اور گر کر مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ یہ شیطان کا عمل ہے، میری نیت اس کو مارنے کی نہیں تھی. اللہ سے فوراً توبہ کی کہ اللہ مجھ سے یہ قتل خطا ہوا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ نے الہام کے ذریعے، خواب کے ذریعے سے انہیں بشارت دی کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی مجرم کے ساتھی نہیں بنیں گے. آیت 18-19 کا مضمون یہ ہے کہ یہ قتل خطا کا راز فاش ہو گیا. صرف دو آدمی جانتے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام خود اور ایک وہ ان کا قوم کا آدمی اسرائیلی، کہ قبطی کو کس نے مارا. اگلے روز کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب پھر شہر میں آئے تو دیکھا کہ وہ اسرائیلی آج کسی اور آدمی سے لڑ رہا ہے. اس نے پھر ان کو مدد کے لیے پکارا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا کہ تم روز لڑتے ہو، تم ہی جھگڑالو ہو. اور یہ آگے بڑھے ان دونوں کی طرف، اور قبطی چونکہ حاکم قوم کے لوگ تھے، وہ مارتے تھے اسرائیلیوں کو، تو یہ ہٹانا چاہتے تھے اس قبطی کو اسرائیلی کے اوپر سے. اسرائیلی سمجھا کہ یہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، شاید مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں. اس اسرائیلی نے راز پاش کر دیا. اس نے کہا موسیٰ تم مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہو اسی طرح جیسے تم نے کل ایک شخص کو مارا تھا، تم اصلاح کرنا نہیں چاہتے، تم اپنی ایک طاقت کا روب لوگوں پہ ڈالنا چاہتے ہو. اس سے راز پاش ہو گیا. اب اس کے بعد آیات 20-22 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین میں پناہ لینا، یہ مضمون بیان ہوا. فرعون کو جب اطلاع ملی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہماری قوم کے آدمی کو مارا ہے تو اس نے دربار میں مشاورت کی اور طے ہوا کہ بدلہ لیا جائے اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. فرعون کے درباریوں میں سے ایک شخص تھا کہ جس کو ہمدردی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، وہ دوڑا ہوا آیا. اس نے آ کے بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ فرعون یہ فیصلہ کر رہا ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا کی اور مدین سے نکل کر دوڑنا شروع کر دیا. نہیں معلوم کس طرف جا رہے ہیں، کہاں، بس چاہ رہے تھے کہ میں جلد از جلد دور دراز مقام پر پہنچ جاؤں تاکہ فرعون کی پکڑ سے میں بچ جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مدین کے علاقے میں پہنچا دیا. اب آیات 23-24 میں خواتین کے احترام کا بیان ہے. جب مدین پہنچے موسیٰ علیہ السلام کو عجیب منظر دیکھا، ایک پانی کا گھاٹ ہے، بہت سارے چرواہے ہیں جو کہ وہاں پر بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو لڑکیاں ذرا فاصلے پر کھڑی ہیں اور اپنی بکریوں کو پکڑ رہی ہیں، روک رہی ہیں، بکریاں پیاسی ہیں، وہ پانی کی طرف آنا چاہتی ہیں لیکن وہ ان کو روک رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عجیب سا لگا کہ عجیب چرواہے ہیں کہ جو صنف نازک ہے وہ بیچاری ادھر کھڑی ہیں اور یہ ان کا کوئی احترام نہیں کر رہا ہے۔ ان لڑکیوں کے پاس گیا، جا کے پوچھا تمہارا کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہمارے والد ہیں لیکن بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، لہذا بکریوں کو چرانا، ان کو پانی پلانا ہماری ذمہ داری ہے، جب یہ چرواہے چلے جائیں گے پھر ہم پانی پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو ان سے لیا اور چرواہوں کو ہٹاتے ہوئے کنویں تک پہنچے اور پانی پلایا اور لا کے بکریاں ان کے حوالے کی۔ اس کے بعد ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے، پردیش ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، نہ کوئی گھر ہے، اور نہ جانے کتنے عرصے سے بھوکے بھی ہوں گے، کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے کسی کے عالم میں دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بڑی پیاری دعا ہے، اے میرے رب تو جو خیر میری جھولی میں ڈال دے میں اسی کا محتاج ہوں، اسی کا فقیر ہوں، جو دے دے مجھے میں اس کا محتاج ہوں۔ آیات 25-28 کا مضمون یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور انہیں مدین میں تمام سہولیات زندگی دے دی، گھر بھی دے دیا اور گزر اوقات کا سامان بھی دے دیا، وہاں پر ان کی شادی بھی ہو گئی۔ سبھی اس کی یہ بنی کہ جب وہ لڑکیاں گھر پر اپنے والد کے پاس گئیں شیخ مدین کے پاس، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ آج تم جلدی آ گئی ہو۔ انہوں نے پورا ماجرا سنایا کہ اس طرح سے ایک اجنبی شخص تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، ہم جلدی آ گئی۔ تو ان کے والد نے کہا کہ پھر تو ہمیں اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہیے، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ اب قرآن مجید کہتا ہے کہ ان میں سے ایک لڑکی آئی، لیکن قرآن بڑے لمبے لمبے واقعات میں سے اہم نقطے بیان کرتا، قرآن مجید نے نقطہ بیان کیا، بس تمشی الستحیا، وہ لڑکی چل رہی تھی بڑی شرم و حیا کے ساتھ، گویا قرآن مجید نے خاتون کے اس وصف کو نمایاں کیا کہ جس کا تعلق شرم و حیا سے، اللہ کی محبوب بندیوں کا یہی وصف ہے کہ ان میں شرم و حیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں کو یہ وصف عطا فرمائے۔ وہ لڑکی آئی اور آ کر اس نے بتایا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر والد ان کے والد کو پوری کہانی سنائی، ان کے والد نے اطمینان دلایا کہ گھبراؤ نہیں، یہ علاقہ فرعون کی عملداری میں نہیں ہے، لہذا اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں پر فرعون کا حکم نہیں چلتا۔ اب ان میں سے ایک بچی نے اپنے والد سے کہا کہ یا ابت استاجر ہو انا خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان آپ ان کو رکھ لیجئے اجرت پر، اس لیے کہ بہترین ملازم وہ ہوتا ہے کہ جو قوت والا بھی ہو، طاقت والا بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ ہم نے ان کے دونوں وصف دیکھے ہیں، ہم نے ان کی قوت دیکھی، کس طرح سے ہماری بکریوں کو لے کر گئے، سارے چرواہوں کو ہٹایا اور جا کے پانی پلا کر لیا، اور پھر دیانتداری کا عالم یہ ہے کہ ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اور یہ وصف اتنا اہم وصف ہے کہ اللہ نے اس وصف کو قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں شامل کر دیا۔ اللہ تعالی اگر ہمیں بھی یہ اوصاف عطا فرمائے، اگر ہم بھی کہیں پر کام کر رہے ہیں اور یہ اگر کوئی ہمارے ماتحت ایسے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ اوصاف عطا فرمائے، قوت بھی اور دیانتداری بھی۔ شیخ مدین نے سوچا کہ اگر میں ان کو ملازم رکھتا ہوں ایک جوان آدمی کو، جبکہ میرے گھر پہ دو بیٹیاں ہیں، تو مناسب نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ تم میں اپنی ایک بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں 8 سال تک میرے گھر پہ کام کرنا ہوگا اور بکریوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، اور اگر تم 10 سال تک یہ کام کرو تو اور یہ اچھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور کیا چاہیے تھا، گویا گزر اوقات کا ذریعہ بھی بن گیا، گھر بھی مل گیا اور اللہ نے نکاح کی سبیل پیدا کر دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان میں سے جو بھی مدت میں پوری کروں گا مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہے. اور اکثر روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے 10 سال کی مدت پوری کی. یہاں پر ایک نقطہ نوٹ کیجئے, اکثر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ شیخ مدین حضرت شعیب علیہ السلام. علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے کہ اگر کوئی شعیب آ جائے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. حضرت شعیب کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے شبانی کی بکریاں چرائیں اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد ان کو منصب کلیمی عطا ہوا, اللہ سے ہم کلام ہوئے, نبوت پہ سرفراز ہوئے. تو اگر کوئی شعیب آ جائے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. لیکن یہ رائے درست نہیں ہے. علامہ حفظ الرحمان سہاروی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے قصص القرآن, جس میں انہوں نے قرآن مجید کے قصوں کا بڑا عمدہ تجزیہ کیا ہے, بڑی مضبوط دلیل دی ہے کہ یہ حضرت موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں ہو سکتے. حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کے 2 دور تھے. ایک دور پہلا تھا جبکہ وہ دعوت اور تبلیغ کر رہے تھے, قوم کو سمجھا رہے تھے. یہ دور وہ ہو نہیں سکتا, یہ تو بزرگ ہیں, گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا دور وہ تھا جبکہ قوم پر عذاب آیا, قوم ہلاک ہو گئی اور شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان بچ گئے. اب شعیب علیہ السلام اور اہل ایمان ہیں. اگر دوسرا دور ہوتا تو وہ اہل ایمان اپنے نبی کی بچیوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہ کرتے, بلکہ نبی کی بکریوں کو خود وہ پانی پلاتے. تو نہ پہلا دور ہو سکتا نہ دوسرا ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ کوئی نیک بزرگ ہے شیخ مدین, شعیب علیہ السلام نہیں ہے, واللہ عالم. آیات 29-32 کا مضمون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت. حضرت موسیٰ علیہ السلام طے شدہ مدت پوری کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے اور ارادہ یہ تھا کہ خاموشی کے ساتھ اب جا کر مصر میں آباد ہو جائیں گے. کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے, 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. لیکن ایک رات انہیں طور پہاڑ کے پاس آگ نظر آئی. گئے کہ وہاں سے سردی کا موسم ہے, وہاں سے جا کر کچھ انگارے لے آئیں گے اور کچھ سردی سے بچنے کے لیے سامان ہو جائے گا. مزید یہ ہے کہ جنہوں نے آگ جلائی ان سے پوچھیں گے مصر جانا ہے, راستے کی رہنمائی کر دیجیے. جب آگ کے پاس پہنچے ہیں تو وہاں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ, یہ آگ نہیں ہے اور تم توا کی مقدس وادی میں ہو, جوتے اتار دو, میں اللہ ہوں, میں نے تمہیں چن لیا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے ابتدائی ہدایات عطا فرمائی کہ کیا کرنا ہے. پھر اللہ نے 2 معجزے دیے, کہا کہ اپنا عصا پھینکو, پھینکا, وہ سانپ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, پکڑ لو, یہ دوبارہ اپنی اصل سیرت پر آ جائے گا. اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالو, اب نکالو. نکالا تو وہ چمک رہا تھا. کہا تھا 2 نشانیاں ہیں, 2 معجزے ہیں, اب ان کے ساتھ سیدھا فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر اسے توحید کی دعوت دو, ایمان لانے کی دعوت دو اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرو. آیات 33-35 کا مضمون ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رسالت کا اعزاز. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کی کہ میں نے چونکہ ان کا ایک شخص مار دیا تھا غلطی سے, اگر میں فرعون کے پاس گیا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھ سے بدلہ لے گا. پھر میرا بھائی ہارون ہے کہ جو گفتگو بھی زیادہ وضاحت سے کر سکتا ہے, میری مدد کے لیے آپ ہارون کو بھیجئے تاکہ ہم 1 سے 2 ہو جائیں اور مزید یہ کہ زیادہ بہتر انداز سے اپنا پیغام اس کے سامنے رکھ سکیں. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان دونوں سے کہا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس اور ڈرو نہیں, ہم نے جو تمہیں نشانیاں دی ہیں ان نشانیوں کی وجہ سے, ان معجزوں کی وجہ سے غالب تم ہی آؤ گے. آیات 36-37 کا مضمون ہے آل فرعون کی حق دشمنی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آل فرعون کے پاس پہنچے نشانیوں کے ساتھ, معجزات کے ساتھ, تو انہوں نے بڑی تکبر کے ساتھ ان نشانیوں کو جھٹلا دیا اور کہا کہ یہ جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون گمراہی پر ہے, اور جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ ظالم, اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, سرخرو نہیں ہو سکتے. آیات 38-42 میں پھر فرعون کے مکر و فریب کا بیان ہے، موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے، ان کی دعوت سے، ان کے پیش کردہ معجزات سے لوگ متاثر ہو رہے تھے۔ تو ہر زمانے میں ظالموں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ توجہات کو کسی اور طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے، توجہات کو نان ایشوز کی طرف لگا دیا جائے، کوئی اور ایسا مسئلہ چھیڑ دیا جائے کہ لوگ اس کی طرف لگ جائے اور جو اصل ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس سے توجہ ہٹ جائے۔ تو فرعون نے اعلان کیا اپنے تمام سرداروں کے سامنے کہ میں ہی تمہارا معبود ہوں، میں اپنے سوا تمہارے علاوہ اور کسی معبود کو نہیں جانتا۔ لیکن پھر بھی تحقیق کر لیتے، ممکن ہے کوئی موسیٰ کا بھی معبود ہو، زمین پر تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، میں نے بہت دیکھا، اب ممکن ہے آسمانوں میں ہو۔ اے حامان، تم ایسا کرو کہ میرے لیے ایک اونچا سا محل بنا دو تاکہ میں آسمانوں پر جا کر ڈھونڈوں، شاید وہاں موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہو۔ لیکن یہ سارا مقصد کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے لوگوں کی توجہ کو ہٹانا، تاکہ اب لوگ محل کو دیکھتے رہے، محل کے لیے پہلے اینٹیں تیار ہوں گی، پھر محل بنے گا، پھر مکمل ہوگا، پھر فرعون اس پر چڑھے گا، اور اس دوران لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ بہرحال اس نے یہ ایک مکر و فریب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی اس کو اور اس کے سرداروں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دریا میں غرق کر دیا، تفصیلات اس سے پہلے ہمارے سامنے آتی رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رہتی دنیا تک ایک سرکشی کی علامت بنا دیا، ان کے لیے لانتان کو اللہ نے لازم کر دیا۔ آج بھی کوئی شخص فرعون کا نام، ہمارا دشمن بھی، اسلام کا دشمن بھی، عزت سے نہیں لیتا، بلکہ فرعون کا لفظ گالی کے طور پہ استعمال ہوتا، یہ اس وقت کا فرعون ہے، یہ جار بش کہا جاتا ہے اپنے دور کا فرعون ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو جہل میری امت کا فرعون ہے۔ اس کے بعد آیت 43 میں تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی ہلاکت کے بعد عطا کی گئی تھی، اس کی کچھ خوبیوں کا، محاسن کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کئی قوموں کی ہلاکت کے بعد، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، ان سب کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل زمین کے وارث بنے، اور اللہ نے ان کو تورات دی۔ اس تورات میں اللہ نے تین خوبیاں رکھی، نمبر ایک، یہ غافل انسانوں کی آنکھیں کھول دینے والی، یعنی انہیں حق کی طرف متوجہ کرنے والی کتاب تھی۔ نمبر دو، حق کی طرف متوجہ ہونے والوں کے لیے اس زمانے کے حوالے سے ایک مکمل ہدایت تھی۔ اور نمبر تین، ہدایت پانے والوں کے لیے رحمت تھی، اس لیے کہ دنیا کی ہر نعمت اسی وقت نعمت ہے جبکہ اس سے استفادہ اللہ کی ہدایت کے مطابق کیا جائے۔ اولاد نعمت ہے بشرطے کہ ہم اس اولاد کی تربیت اللہ کی ہدایت کے مطابق کریں، صدقہ جاریہ بن جائے گی، ورنہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا بنایا تھا، اور اگر اولاد کسی تربیت نہیں کی تو مارے جائیں گے۔ پیسہ نعمت ہے بشرطے کہ حاصل بھی کیا جائے شریعت کے مطابق، اور خرچ بھی کیا جائے شریعت کے مطابق، ہدایت کے مطابق، ورنہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا پیسہ یہی۔ لیکن نوٹ کیجئے کہ موجودہ تورات میں محاسن نہیں ہے، موجودہ تورات قرآن کہتا ہے تحریف شدہ ہے، یہ محاسن اس تورات میں تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ آج یہ سارے محاسن اللہ کی کتاب قرآن پاک میں ہیں، اور دشمن بھی مانتے ہیں کہ قرآن پاک تحریف سے پاک ہے، دشمن یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ محمد نے جو کتاب اپنے پیروکاروں کو دی تھی وہی کتاب ہے، اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، دشمن بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد آیات 44-46 میں یہ مضمون ہے کہ گزشتہ واقعات کا بیان یہ رسالت محمدی کا ثبوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے کتنے حکیمانہ اسلوب میں ماضی کے واقعات بیان کیے۔ کیا آپ مصر میں، مدین میں، کوہ طور میں اس وقت موجود تھے جبکہ یہ سارے واقعات ہو رہے تھے؟ قرآن پاک کہتا ہے نہیں۔ پھر قرآن پاک کہتا ہے کہ کیا آپ اہل کتاب کے پاس گئے تھے چل کر کہ ان سے یہ ساری کہانیاں سن کے آ کے بیان کر رہے ہیں، یا کبھی کسی نے آپ کو وہ کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھا تاریخ کی کہ وہاں سے پڑھ پڑھ کر آپ یہ سارے کے سارے مضمون تیار کر رہے ہو، آپ کی زبان سے اس کلام کا جاری ہونا اور اچانک جاری ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے رسول. جن لوگوں کا کلام، جن کی شاعری، جن کی تقریریں، انہیں مہارت ہوتی ہے، وہ مہارت ایک دن میں نہیں آتی، مسلسل کوشش کرتے کرتے وہ مہارت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول نے تو نبوت کے ظہور سے پہلے کبھی نہ کوئی شعر کہا، نہ کبھی کوئی تقریر کی، نہ کوئی تحریر لکھی، تو اچانک آپ کی زبان سے اتنے اعلیٰ کلام کا جاری ہونا اور اتنے واقعات کا صحیح سے بیان ہونا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ کا مقصد ہے کہ آپ اولین طور پر ان مکے والوں کو اصل حقائق بتائیں کہ جن کے پاس 2500 برس تک کوئی رسول نہیں آیا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وہاں کوئی رسول نہیں آیا تھا، اس کے بعد آپ آئے. اللہ نے فرمایا شاید کس سے نصیحت حاصل کری. آیات 47-50 میں مشرکین مکہ کے بے بنیاد عذروں کا بیان ہے. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ مشرکین مکہ کو ان کی شرارتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیتا تو اس وقت یہ کہتے کہ اللہ تو نے کو رسول کیوں نہیں بھیجا، ہم اس پر ایمان لے آتے اور ہم اس عذاب سے بچ جاتے. جب رسول آ گئے تو اب کہتے ہیں کہ ان رسول کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، ان کا ایسا اسدہ کیوں نہیں بنتا، انہیں ید بیضہ حاصل کیوں نہیں ہے. حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ اور ان کے بڑے موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر چکے ہیں اور تورات کا بھی انکار کر چکے ہیں، اور تورات کے بارے میں تو یہ کہتے تھے کہ یہ تورات اور قرآن دونوں آپس میں گٹھ جوڑ کیے ہوئے جادو ہیں. قرآن کہتا ہے تورات اللہ کی کتاب ہے، تورات کے محاسن بیان کرتا ہے، اور تورات میں پیشن گوئیاں ہیں کہ آخری کتاب، مکمل کتاب قرآن وہ نازل ہوگا. تو یہ دونوں سحران تظاہرہ دونوں جادو ہیں، جو ان کو سن لیتا ہے ان سے متاثر ہو جاتا ہے، اور یہ آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے. چیلنج دیا گیا کہ اچھا بھائی چھوڑ دو قرآن کو، چھوڑ دو تورات کو، تم ایسا کرو کہ ان دونوں کے علاوہ اللہ کی کوئی اور کتاب لے آؤ جو کہ ان دونوں سے زیادہ صحیح ہدایت دے، میں اس کی پیروی کرنا شروع کر دوں گا. دو شرطیں ہیں میری، کتاب اللہ کی طرف سے ہونی چاہیے اور اس میں تورات اور قرآن کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہدایت ہونی چاہیے، میں اس کی پیروی کروں گا. اللہ کے رسول سے فرمایا گیا کہ یہ آپ کا چیلنج قبول نہیں کریں گے، یہ اصل میں خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. دنیا میں پیرویاں دو ہی ہوتی ہیں، تیسری کوئی نہیں، یا شریعت کی یا خواہشات کی. تو یہ شریعت کے مطابق چلنا نہیں چاہتے، چاہتے ہیں جو جی میں آئے وہ کریں، اور اس سے بڑھ کے کون گمراہ ہوگا جو کہ خواہشات کے نفس کو شریعت کے اوپر ترجیح دے. اللہ ایسے بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا. آیات 51-55 میں اہل کتاب کے نیک لوگوں کی تحسین ہے. اہل مکہ میں ہوتے ہوئے حق کو قبول کرنے سے محروم تھے، لیکن حبشہ سے شاہ نجاشی نے ایک وقت بھیجا عیسائیوں کا. مختلف روایات ہیں، کسی میں ہے کہ 12 افراد تھے، کسی میں ہے کہ 20 افراد تھے، کسی میں اور زیادہ تعداد بھی ہے. یہ لوگ مکہ آئے، ایک ہی بار اللہ کے رسول سے قرآن کریم سنا اور ایمان لے آئے. اس پر ابو جہل نے انتہائی گستاخانہ انداز ان کے اوپر طنز بھی کیا، ان کو برا بلا بھی کہا کہ تم ایک ہی دفعہ میں سن کر اور اس جادو کے اثر میں آ گئے ہو. لیکن انہوں نے بہت اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، گالیوں کے جواب میں دعائیں دیں، برائی کا جواب بھلائی سے دیا، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ بڑا اپنا پیسہ خرچ کر کے، سفر کی سہولتیں برداشت کر کے یہاں پر یہ آئے تھے. اخلاق بھی اچھا، اثار بھی تھی، اثار بھی کیا، قربانی بھی دی. اللہ نے فرمایا کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا، اس لیے کہ یہ پہلے بھی مسلمان تھے، دوبارہ مسلمان ہوئے ہیں. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو ہر نبی کو مانے. اور اللہ کے رسول سے پہلے آخری نبی کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو گویا یہ اس وقت بھی مسلمان تھے کہ سارے نبیوں کو مانتے تھے، اور اب آخری نبی پر ایمان لا کر گویا دوبارہ مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کو دوہرا اجر ملے گا. اسی کا ذکر ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے، میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تین اشخاص کو ان کی نیکیوں کا اجر دگنا ملے گا. پہلا وہ شخص جس کی ملکیت میں کوئی کنیز ہو, وہ اسے تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے, اسے ادب سکھائے, اس کی تربیت کرے اور اچھی تربیت کرے, اور پھر اس کے بعد اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے, اس کو کنیز سے درجہ اوپر دے کر اپنی بیوی بنا لے, اس کے لیے دگنا اجر. نمبر دو, دوسرا اہل کتاب میں سے مومن شخص جو پہلے بھی مومن تھا اور پھر ایمان لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے. اور تیسرا وہ غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے, اپنے آقا کی بھی صحیح خدمت کرے, اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے. آیت 56 کا مضمون ہے کہ کسی کو ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے, ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, کسی انسان کے ہاتھ میں ہدایت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دکھ تھا کہ حبشہ سے آ کر لوگ ایمان لے آئے لیکن مکے والے اس نعمت سے محروم ہیں. علامہ اقبال کا شعر ہے, ندا آئی کے آشوب قیامت سے یہ کیا کم ہے, گرفتہ چین یا احرام و مکی خفتہ دربہ تھا. اللہ کے رسول کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا معاملہ یہ کہ چینیوں نے اتنی دور ہوتے ہوئے احرام باندھ لیے ہیں, وہ تو عمرے اور حج کی تیاری کر رہے ہیں, اور جو وادی بتھا میں مکہ میں موجود ہے مکی, وہ پڑے ہوئے سو رہے ہیں, وہ غفلت میں ہیں. تو اللہ کے رسول کو اس پر شدید دکھ تھا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہدایت ہے نبی آپ کے ہاتھ میں نہیں. خاص طور پر جب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے اور کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے. صرف ایک روایت ہے جو علامہ علوسی نے لکھی ہے کہ کلمہ پڑھ لیا تھا, لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ نہیں, کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو اللہ کے رسول کو شدید دکھ تھا اس کے اوپر کہ ابو طالب کفر کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت اتری کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی, جس کو آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. آپ کا بھی اور ہر دائی کا کام صرف یہ ہے کہ وہ خلوص کے ساتھ لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچاتا رہے, تاکہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں, اس نے کس کو ہدایت دینی کس کو نہیں دینی. لہذا اس وجہ سے کہ لوگ نہیں مان رہے انسان مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائے. ہماری ذمہ داری صرف لوگوں تک خلوص کے ساتھ بات کو پہنچانا ہے, جس میں حق کی طرف ہوگی اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ہدایت دے گا. اس سے انسان کو ایک بڑا سکون مل جاتا ہے, ورنہ انسان مایوس ہوتا ہے. میں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, بیوی مان نہیں رہی, بچے مان نہیں رہے, لوگ میری بات قبول نہیں کر رہے, تو یہ تمہارا اختیار ہے ہی نہیں. تمہارا کام صرف یہ ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ ان کو دعوت بھی دو, ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے راتوں کو اٹھ کے دعائیں بھی کرو. باقی اللہ کے اختیار میں, اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا دینا کس کو کیا نہیں دینا. آیات 57-61 میں مضمون یہ کہ کیا توحید کا اقرار تباہ کر دے گا. مکے والے جو ایمان لانے سے محروم تھے, بہانہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے اگر ہم نے محمد کی بات مان لی تو ہم تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, اس لیے کہ پورے عرب کے بت خانہ کعبہ میں ہیں, اور پورے عرب ہمارے تجارتی قافلوں کو لوٹتے نہیں بلکہ ان کی خدمت کرتے ہیں, اور لہذا شام سے لے کر یمن تک پوری تجارت اس پر ہماری ایک اجارہ داری ہے. جہاں ہم جاتے ہیں ہماری خدمت ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم ان کے بتوں کے متولی ہیں. اگر ہم نے بتوں کا انکار کر دیا تو پھر کوئی ہمیں یہ تحفظ نہیں دے گا, ہماری پوری تجارت بیٹھ جائے گی. مزید خطرہ یہ ہے کہ اگر ان کے بتوں کو خانہ کعبہ سے نکالا تو وہ سب کے سب ہم پہ ٹوٹ پڑیں گے, ہمیں مار دیں گے, ہم تباہ ہو جائیں گے. اور سارا سال بتوں کی سیوا کے لیے آنے والے جو زائرین ہیں اور پجاری ہیں, ان کی آمد سے فائدہ معاشی کس کو ہوتا ہے؟ ہمیں ہوتا ہے. تو اگر ہم نے محمد کی بات مان لی تو تخطف من الارض, ہم تو زمین میں کچل دیے جائیں گے, تباہ کر دیے جائیں گے, برباد کر دیے جائیں گے. اللہ نے اس کا جواب دیا, فرمایا نمبر ایک, اللہ نے حدود حرم میں جنگ کی ممانعت کر دی ہے, مکہ کے گرد ایک پورا حصہ حدود حرم کا ہے، اور دور جہلیت میں بھی اس کا احترام ہوتا تھا، لہذا کوئی مکے کے اندر آ کے حملہ نہیں کرے گا، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تمہارا بہانہ بے بنیاد ہے، کوئی یہاں پر آ کے جنگ و جدال نہیں کرے گا، تمام عرب کے قبائل ان حدود حرم کا احترام کرتے ہیں۔ نمبر دو، دعا ابراہیمی کے نتیجے میں مکے والوں پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ یہاں پر قیامت تک دنیا بھر سے غذائی اجناس اور میوے اور نعمتیں آتی رہیں گی، لہذا بھوک سے مرنے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ نمبر تین، جمے ہوئے کاروبار، چلتی ہوئی تجارت، مضبوط معیشت تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ آگے مثال آ رہی ہے قارون کی، کتنا بڑا سرمایہ دار تھا، لیکن کیا بچ گیا اللہ کے عذاب سے؟ اس سے پہلے قوموں کو اللہ نے تجارت کے اعتبار سے کتنا عروج دیا تھا، قوم سبا کا کیا حال تھا، کیا بچ گیا عذاب سے؟ نمبر چار، رسول کے آنے کے بعد قوموں کا معاملہ نازک ہو جاتا ہے، وہ اپنی واضح دعوت اور اپنے پاکیزہ کردار کے ذریعے سے حجت پوری کر دیتا ہے، اس کی دعوت کو چھٹانے والے پھر تباہ ہو جاتے ہیں، لہذا مکے والوں کو اس کے ناخن لینے چاہیے۔ نمبر پانچ، دنیا کا مال و اسباب وقتی بھی ہے اور گھٹیا بھی ہے، آخرت کی نعمتیں دائمی بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں، تم کس کا سودا کر رہے ہو؟ تم کن کو ترجیح دے رہے ہو؟ وہ لوگ احمق ہیں جو دنیا میں اپنی معیشت کی خوشحالی کو حق کا ساتھ دینے پر ترجیح دے دیں، یہ چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، کیا کر رہے ہو؟ اور نمبر چھ، ایسے لوگ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں جو عارضی دنیا میں تو عیش کر لیں لیکن آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں قیدی بن کر جہنم کی دہتی ہوئی آگ کا مزہ چکھتے رہیں۔ آیات 62-66 میں مشرکین کی قیامت کے دن بے بسی کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکین سے پوچھے گا، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک من گھڑت معبود کہ جن کے بارے میں تم بڑے دعوے کرتے تھے کہ یہ تمہاری مدد کریں گے، تمہاری سفارش کریں گے؟ اب وہ خود تو نہیں بول سکیں گے، لیکن جن مذہبی پیشواؤں نے ان کو گمراہ کیا تھا، وہ پنڈت ہو، پادری ہو، پروہت ہو، یا مسلمانوں میں دنیا دار قسم کے پیر ہوں، وہ بولیں گے، یا پھر جن کا کہنا دنیا میں مانتے تھے، قبیلے کے سردار ہیں، یا آج کل کے دنیا دار قسم کے سیاسی قائدین ہیں کہ جن کے کہنے پر خلاف شریعت کام کرتے ہیں، ہڑتال کرانی ہے، لیڈر صاحب کا حکم ہے لہذا گاڑیوں کو آگ لگاؤ، توڑ پھوڑ کرو، مخالفین کا گھر جلا دو، مخالفین کے باغ جا کے پورے کے پورے اجاڑ دو، یہ سب حرکتیں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کا معبود اللہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کے معبود ان کے مذہبی اور سیاسی پیشوا ہیں۔ اب یہ مذہبی اور سیاسی پیشوا فوراً بولیں گے، اس سے پہلے کہ یہ مشرکین ہماری شکایت کریں کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، وہ خود بول پڑیں گے، اے اللہ ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا۔ کیوں گمراہ کیا تھا؟ اغویناہم کما غوینا، ہم خود گمراہ تھے، ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا، ہم خود دنیا دار تھے اور ہم نے ان کو بھی دنیا داری سکھائی۔ اب اس کے بعد اللہ کہے گا، اچھا انہیں پکارو اپنے معبودوں کو، شاید یہ تمہاری مدد کریں۔ وہ پکاریں گے لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا، بتاؤ تم نے رسولوں کی دعوت کے جواب میں کیا طرز عمل اختیار کیا تھا؟ اب وہ کچھ نہیں بول سکیں گے اور شرم کے مارے نہ ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے، یہ اس روز ان کی لاچارگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے، اور صرف اللہ تعالی ہمیں شریعت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نام نہاد قسم کے مذہبی اور سیاسی پیشواؤں سے بھی اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ اللہ قرآن پاک میں حکم دیتے ہیں سورہ لقمان میں، وتب من اناب الی، پیروی اس کی کرو جس کا رخ میری طرف ہے۔ تو جو پیشوا ہمیں اللہ کی طرف لے جائے، دین کی طرف لے جائے، ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑے، اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑے، وہ صحیح بانوں میں حقیقی پیشوا ہے، اس کی پیروی کا حکم قرآن دیتا ہے، وتب سبیل من اناب الی، اس کے راستے کی پیروی کرو جس کا رخ میری طرف ہے۔ آیت نمبر 67، فرمایا کہ مشرکین مکہ کے لیے فلاح کا راستہ ہے سچی توبہ۔ فرمایا کہ شرک بہت بڑا جرم ہے، لیکن اگر توبہ کر لیں تو اس سے بھی معافی ہو سکتی ہے، لیکن توبہ کا تقاضا کیا ہے؟ نمبر ایک، گناہ پر دلی ندامت ہو اور انسان اللہ کی طرف روتے ہوئے رجوع کرے بخشش کے لیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نمبر دو، سچے دل سے کلمہ توحید پڑھ کر اپنے ایمان کو پھر سے تازہ کرے. نمبر تین، شریعت کے احکامات کے مطابق عمل کر کے سچائی اپنے توبہ کے سچا ہونے کا ثبوت دے. بشارت دی گئی جو اس طرح سچی توبہ کرے گا اللہ اس کے پیچھے تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی فلاح حاصل کر لے گا. آیات 78 68 اور 70 میں عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے. اللہ کی عظمت کے کئی پہلو بیان ہوئے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے اور جو چاہے تخلیق فرماتا. اس نے کچھ مخلوقات بنائی ہیں جو پیٹ پر رینگتی ہیں، کچھ بنائی ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتی ہیں، کچھ ہے جو چار ٹانگوں پر چلتی ہیں. اسی طرح 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 کی اس کی مخلوقات. نمبر دو، کل اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک و شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے. اور نمبر چار، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے، یہاں تک کہ اسے معلوم ہے کہ ایک شخص کیا ظاہر کرتا ہے کیا چھپاتا ہے. اور نمبر پانچ، اس دنیا میں ہم کے لائق صرف اللہ ہے اور آخرت میں بھی کل حمد و ثنا صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ہوگی. نمبر چھ، فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور آخری فیصلہ ہمارا اللہ ہی نے کرنا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے بالآخر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور وہی فیصلہ کرے گا کس نے کامیاب ہونا ہے کس نے ناکام ہونا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے اور اللہ اس روز کی کامیابی عطا فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی ذات تو خیر ہماری سمجھ سے ہے ہی بالا تر، اس کی صفات کا بھی ہم ایک ہلکا سا تصور قائم کر سکتے ہیں. اصل صفات کی حقیقت کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. آیات 71-73 فرمایا کہ دن اور رات اللہ کی دو نعمتیں ہیں. فرمایا سوچو اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، کوئی ہے اللہ کے سوا معبود جو دن لا سکے؟ اگر فرض کیجئے کہ جیسے ہماری گاڑی چلتے چلتے رک جاتی ہے، سورج رک جائے اور طلوع نہ ہو، رات ہی رات ہو، یا اکثر ایسا ہوتا ہو، تو کس قدر ہماری زندگی پریشان کن اور غیر یقینی ہوگی. ہم کو ٹائم ٹیبل بنا ہی نہیں سکیں گے کہ پتہ نہیں کل صبح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، کہیں سورج خراب نہ ہو جائے، کہیں رک نہ جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے کتنی مکمل ہے، اپنے وقت پر رات آتی ہے، اپنے وقت پہ دن آ رہا ہے. فرمایا اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ دن کو روک دے اور رات ہی نہ آئے، انسان دیکھ رہا سورج ہلے نہیں رہا، ایک ہی جگہ کھڑا، اس کو دیکھ دیکھ کے انسان کو پریشان ہو رہا ہو کہ اب یہ کیا ہو گیا، تو خود سوچو بتاؤ کہ کوئی ہے اللہ کے سوا معبود جو کہ رات کی وہ تاریکی لا سکے جس میں تم بڑی پرسکون نیند سے لطف اندوز ہوتے ہو. فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں دن اور رات. دن اللہ نے بنایا ہے مختلف سرگرمیوں کی جدوجہد کے لیے، اور رات اللہ نے بنائی ہے تمہارے سکون کے لیے. اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 74-75 میں فرمایا کہ خود ساختہ معبود کچھ کام نہیں آئیں گے. اللہ پوچھے گا کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، تم کہتے تھے یہ ہماری اللہ کیا سفارش کریں گے، ہاؤ لائے شفا ہونا اند اللہ، کہاں وہ؟ لیکن کوئی ان کے پاس جواب نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اس امت کے رسول کو، رسول گواہی دے گے کہ اللہ میں نے ان تک آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا. اللہ کہے گا اپنی دلیل لاؤ، اپنی بے عملی، اپنے شرک کا جواز پیش کرو، لیکن ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی لاچارگی سے ہماری حفاظت فرمائے. آیات 76-78 میں اب بنی اسرائیل کا ہی ایک اور ذکر ہے اور قارون کا ذکر ہے. قارون کو اہل خیر کی نصیحت یہ دو آیتوں میں بیان ہوئی. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، لیکن جیسے ہر زمانے میں حاکم قوم محکوم قوم کے ضمیر فروش لوگوں کو اپنا ایجنٹ بنا کر ان کے ذریعے حکومت کرتی ہے، اپنا کوئی نہ کوئی وائسرائے وہ بنا لیتے ہیں محکوم قوم میں سے، جیسے آج کل ہمارے حکمران ان کے وائسرائے اور انہی کی ڈکٹیشن کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو قارون کی بھی یہی کیفیت تھی. اس کے پاس اس قدر مال و دولت تھی کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی بھاری نفری کی ضرورت ہوتی تھی. لیکن وہ اپنی قوم پہ ظلم و ستم کرتا تھا، فساد مچاتا تھا. قوم کے نیک لوگوں نے اسے یہ پانچ نصیحتیں کی. نمبر ایک، زمین میں نہ تکبر مت کرو، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. نمبر دو، دولت کے ذریعے نیک کام کر کے آخرت کے لیے اجر و ثواب کی صورت پیدا کرو. دولت نعمت ہے، اس کو صدقہ جاریہ بناؤ. نمبر تین، بخل نہ کرو اور دولت سے دنیا کی جائز نعمتیں حاصل کر کے استفادہ کرو. ولا تنسا نصیبہ کا محنت دنیا، کیا فائدہ دولت کا کہ انسان خود بھی اس سے استفادے سے محروم اور بخل کر رہا ہو، کنجوسی کر رہا ہو. نمبر چار، جیسے اللہ نے تم پر احسانات کیے ہیں، تم بھی نیکیوں کے ذریعے سے اللہ کے احسانات کا پاس کرو اور اس کا شکر ادا کرو. نمبر پانچ، لوگوں پر ظلم و ستم کر کے زمین میں فساد نہ مچاؤ. آیت 78، قارون کا ذاتی علم کے اوپر ناز. قارون نے بڑے تکبر سے کہا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اپنی صلاحیت اور اپنے علم کی بنیاد پر ملا، درمیان سے اللہ کو نکال دیا. یہی ہے آج کی ماتا پرستی، کہ جو کچھ ہے ہم ہی خود ہی ہے. جواب میں اس سے کہا گیا کہ ماضی میں کتنی قوموں کو دیکھو اللہ نے ہلاک کیا، وہ طاقت اور مال کے اعتبار سے کہیں آگے تھی. پھر کسی نے اللہ سے یہ نہیں پوچھا کہ اس قوم کو کیوں عذاب دیا گیا. کوئی اللہ تعالیٰ کو پوچھنے والا نہیں ہے. لہذا ایسا تکبر، ایسا گھمنڈ مت کرو. آیات 79-80 کا مضمون ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے. قارون ایک روز ذرا اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے اپنے پورے زیب و زینت لاؤ لشکر کے ساتھ وہ نکلا. اب جو لوگ دنیا کے طلبگار تھے اس کو دیکھ کر حسد کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کاش ایسا مال و اسباب ہمیں بھی مل جائے. ایسے موقع پر وہ لوگ جو صحیح معنوں میں ایمان لائے تھے اور علم حقیقت جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ کس چیز کی تمنا کر رہے ہو؟ بلا شبہ اصل اجر و ثواب آخرت کا ہے. دنیا کا یہ سارا مال و اسباب، یہاں کا ساری شان و شوکت عارضی اور گھٹیا ہے، اور یہ اجر و ثواب ان کو ملے گا جو اعمال صالحہ کر رہے ہیں. بلا شبہ یہ دائمی اور اعلی اجر و ثواب ان خوش نصیبوں کو ملتا ہے جو اللہ کی اطاعت کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں اور حق کی راہ میں آنے والی تمام مشقتوں کے اوپر صبر کریں. جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پہ ہم کی جزا دیکھ. اللہ تعالی ہمیں زندگی کے آخری سانس تک شریعت پر عمل کرنے کی اور شریعت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 81-82 میں قارون کی عبرتناک بربادی کا ذکر ہے. ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ ایک روز قارون اپنے پورے مال و اسباب کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا. صبح لوگوں نے دیکھا کہ پوری زمین دھسی ہوئی ہے، قارون بھی غائب ہے، سارا مال و اسباب بھی غائب ہے. تو اب وہی لوگ جو کل تک اس کی دولت کو دیکھ کر حسرت کر رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی سب کچھ مل جائے، آج اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ وہ اس تباہی سے بچ گئے جو قارون پر آئی تھی. لوگوں کو یہ حکمت سمجھ میں آ گئی کہ خیر اللہ کے دیے پر راضی رہنے میں ہے، نہ کہ مال و دولت اور اقتدار و حکومت میں. اللہ سے ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے. آیت 83 میں فرمایا کہ آخرت میں کون سرخرو ہوگا. فرمایا آخرت میں وہ سرخرو ہوگا جو نہ فرعون کی طرح زمین میں سرکشی کرے اور نہ قارون کی طرح زمین میں فساد مچائے. اس کے برعکس وہ ہر وقت اللہ کے خوف سے لرزہ و ترسا ہو اور اس کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہو. تلک دار الآخرت نجعلھا للذین لا یریدون علواً فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. آخرت متقیوں کو ملے گی، اللہ سے ڈرنے والے، اس کی نافرمانی سے بچنے والے. آج 84 کا مضمون وہی ہے جو سورہ نمل کے آخر میں بھی آیا کہ نیکی اور بدی کے نتیجے کا فرق. فرمایا کہ جو شخص نیکی کرے اور نیکی کو ضائع کیے بغیر اللہ کے ہاں لے آئے، یہ مضمون ابھی تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں سورہ نمل کے آخر میں، اللہ تعالیٰ اس کو اس نیکی کا بہتر بدلہ دے گا، کئی گنا بدلہ دے گا. اور اس کے برعکس جو شخص برائی کرے اور بد نصیب توبہ کے بغیر برائی کو اپنی لے آئے اللہ کے ہاں، توبہ نہ کرے، توبہ کرے گا تو برائی مٹ جائے گی، اس برائی کو لے کر اللہ کے ہاں آ جائے تو اسے اس برائی کے برابر ہی بدلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، جیسی برائی ہوگی ویسا بدلہ ملے گا، لیکن نیکی کا بدلہ کئی گنا ملے گا. یہ ہے نتیجے کا فرق. آیت 85 خدمت قرآن کا صلہ. پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ مکی صورتوں کے آخر میں اللہ کے رسول سے خصوصی خطاب ہوتا ہے، یہاں پھر خطاب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ جس اللہ نے آپ پر قرآن مجید کے حوالے سے ایک ذمہ داری ڈالی ہے کہ یہ قرآن آپ لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کی جلی کٹی باتیں سنیں، ان کے طنز برداشت کریں، پھر بھی ان تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں پہنچاتے رہیں، وہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. اور کامیابی کی دونوں صورتیں ہوں گی، دنیا کی کامیابی بھی آخرت کی کامیابی بھی. دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل کرے گا، اور آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ بلا سوف یوتی کا ربو کا فترضا وللآخرت خیر لک من الاولی، آخرت کی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہوگی. اللہ آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ کچھ ہو جائیں گے. بلا سوف یوتی کا ربو کا فترضا، وہاں پر آپ اعلیٰ ترین مقام جو اللہ کی قربت کا ہے مقام محمود، اس پر فائز ہوں گے. دنیا میں وقتی مشکلات ہیں، انہیں برداشت کیجئے، لیکن اس کے بعد عنقریب ان مشکلات کے بعد آسانی آنے والی ہے. انا مال اسر یسرا، انا مال اسر یسرا. اس کے بعد آیت نمبر 86 تا 88 یہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیتیں ہیں، اور ان میں اللہ کے رسول کو پیغام دیا گیا کہ باطل کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. مشرقین مکہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ بہت عرصہ ہو گیا آپس کی کشمکش کا، اور ہم نے مان لیا کہ آپ واقعی بڑے ثابت قدم اور ڈٹ جانے والے ہیں، ہم نے بڑا تشدد کیا، ہم آپ کو نہیں ہرا سکے، ہم نے آپ کو لالچ دی، ہر طرح کی آفرز دی، کہا کہ جہاں چاہیں شادی کرا دیتے ہیں، جتنا مال چاہتے ہیں قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، لیکن آپ نے پھر بھی اپنا مشن نہیں چھوڑا. لیکن اب ہماری بات مان لیں، کب تک ہم ڈرتے رہیں گے، آئیے آپس میں ایک ڈیل کر لیں، کچھ عرصے آپ ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم اتنا عرصہ پھر آپ کے ساتھ آپ کی معبود واحد کی عبادت کریں گے، کسی بت کو نہیں پوجیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے اس قسم کی ڈیل کی مذمت قرآن مجید میں کئی مقامات پر کی، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ کافرون، سورہ زمر، یہاں بھی فرمایا کہ نبی ان کو بتا دے کہ ہرگز 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 میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول. حق اور باطل میں کبھی بھی آپس میں پیچ اپ اور کمپرومائز اور ڈیل یہ ہو نہیں سکتی، سمجھوتا ہو نہیں سکتا. اے نبی، آپ صرف اللہ کے حکر رہیں، ان کافروں کے اتحادی نہ بنیں، اور پوری طرح سے چکنے رہیں، کہیں یہ کافر آپ کو توحید کی واضح آیات سے ہٹا نہ دیں. اللہ کے سوا کسی ایسے معبود کو مت پکاریں جو نہ آپ کو نفع دے سکتا ہے نہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے. صرف اللہ کی بندگی کریں، اسی کی ذات کے پاس کل اختیار ہے، اسی کی ذات ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور قیامت کے دن اس کی طرف بہرا لوٹ کر جانا ہے. کوئی مانے آنا مانے، بالآخر وہاں حاضری ہونی ہے. اس کے بعد سورہ عنکبوت، یہ سورہ مبارکہ صبر و استقامت کی تلقین کے بیان پر مشتمل ہے. ایک ایسے دور میں نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں پر کفار کی طرف سے تشدد اور مار پیٹ کا بازار پوری طرح سے گرم تھا. سن 4 نبوی سے لے کے سن 6 نبوی تک 3 سالوں میں بدترین تشدد ہوا ہے مسلمانوں پر. اس کے بعد 3 سال تک قید کر دیا تھا بنی ہاشم میں. اس دوران اللہ نے مسلمانوں کو سختی کے انداز میں بھی اور نرمی کے انداز میں بھی ڈٹے رہنے کی تلقین کی. تربیت کے لیے دونوں انداز اختیار کرنے پڑتے ہیں، کبھی ڈانٹا بھی جاتا ہے اور کبھی پیار سے بھی سمجھایا جاتا ہے. بچے کو کھلاؤ سونے کا نوالا، لیکن دیکھو شیر کی نگاہ سے یہ محاورہ ہے. تو دونوں انداز اللہ نے اختیار کیے ہیں، نرمی بھی ہے سختی بھی ہے، استقامت کی تلقین ہے کہ ان مصائب سے گھبرا نہ جانا، ان تکالیف میں ہمت نہ چھوڑ دینا، توحید پر ڈٹے رہنا. آیات کا تجزیہ، آیات 1-13 صبر و استقامت کی تلقین ہے، آیات 14-40 صبر و استقامت کے حوالے سے رسولوں کی مثالیں ہیں، آیات 41-44 مشکرانہ تصورات کی اصل حقیقت ہے، اور آیات 45-69 اہل ایمان کے لیے ہدایات ہیں اور ساتھ ساتھ مشرکین کے لیے وعیدے ہیں. آیت 1 تا 4 بڑی ہلا دینے والی ہیں. ان آیات میں فرمایا کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں ملے گی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے سمجھا کہ محض یہ دعویٰ کرنے سے کبھی مان لیا ہے وہ چھوڑ دیے جائیں گے, انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ فرمایا کہ صرف کلمہ پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھوک بجا کر دیکھے گا آزمائش کے ذریعے سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. امتحان آئے گا, آزمائشیں آئیں گی, اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی. تو جن لوگوں نے مال اور جان کی قربانی دی, جو لوگ مشکلات پریشانیوں میں شریعت پر ڈٹے رہے, ہرگز نہیں گئے اللہ کی نافرمانی کی طرف, غلط کام کی طرف, وہ ثابت کریں گے کہ سچے مومن ہیں, ان کو جنت ملے گی. اور جو لوگ ان مصائب میں ہمت ہار گئے اور پسپائی اختیار کر لی, دین کو چھوڑ بیٹھے, شریعت کو چھوڑ کر کوئی حرام خوری کا, نافرمانی کا غلط رستہ اختیار کر لیا, وہ ثابت کر دیں گے کہ وہ جھوٹے مومن ہیں, ان کا ایمان کا دعویٰ صرف الگ سے اوپر اوپر ہے, اندر اترا ہوا نہیں. آیات 5-7 میں فرمایا کہ تربیت کے لیے نرمی اور سختی دونوں ضروری ہیں. ان آیات نے فرمایا کہ ذرا سختی کے انداز میں, کہ اگر آج کوئی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے, تشدد برداشت کر رہا ہے, تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے, اس کا فائدہ اسی کو ہوگا, وہ کوئی اللہ پر احسان نہیں کر رہا. اس کی تکلیفیں برداشت کرنے سے اللہ کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا. تو یہ ذرا سختی کا انداز ہے. اور نرمی کا انداز آگے کیا ہے, کہ جو بھی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے وہ جان لے کہ اللہ کے علم ہے. اللہ جانتا ہے کہ حضرت بلال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پیاس سے خشک زبان اور گھسیٹا جا رہا ہے گرمی میں سنگلاخ مکے کی زمین پر, اور وہ زبان کہہ رہی ہے احد ان احد احد ان احد. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پورا پورا بدلہ ملے گا. اور مزید خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کو جو دین پر ڈٹے ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا, اور اللہ انہیں ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے گا جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. آیات 8-9 میں والدین کی طرف سے شرک کا حکم, اس کے بارے میں رہنمائی ہے. مکے میں بہت سے نوجوان ایمان لے آئے, اب ان کے والدین کہتے تھے کہ تم نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا, لہذا کچھ تو سوچو, جن ماں باپ نے پالا پوسا ہے کیا تم ان کو ناراض کر رہے ہو؟ کسی کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا, کسی کی ماں جا کے دھوپ کے اندر بیٹھ گئی, میں سائے میں نہیں آؤں گی جب تک یہ دوبارہ اپنے باپ دادا کے دین پر نہیں آتا. حضرت سعد بن وقاص, حضرت مصعب بن عمیر, ان نوجوانوں کے ساتھ یہ مسائل آئے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم ہم نے دیا ہے, والدین بہت بڑی نعمت ہے, ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو, لیکن اگر وہ تمہیں شرکا یا شریعت کے خلاف کسی کام کا حکم دیں, اب ان کی بات مت مانو. پہلے اللہ کا حق ہے, پھر ماں باپ کا حق ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اللہ کی نافرمانی مت کرو. اس کے علاوہ کوئی معروف کے دائرے میں معاملہ ہے تو ان کی بات مانو, ان کی خدمت کرو. ابو داؤد کی حدیث ہے, لا تعطل مخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اور اگر والدین تمہیں گھر سے نکال دیں تو گھبرانا نہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ صحبت دے دے گا اس کے مقابلے میں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ان کی مشرک ماں نے مادر ذات بہنا کر کے گھر سے باہر نکال دیا. مشرک کی ماں کی رفاقت سے علیحدہ ہو گئے تو کس کی رفاقت ملی؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہذا ہر وقت اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ. اور جب اہل مدینہ نے درخواست کی کہ ہمیں کوئی قرآن پڑھانے والا دیجئے, تو پہلے صحابی جن کو مکہ سے باہر جا کر مبلغ بننے کی سعادت ملی, مصعب بن عمیر. اور ایک سال میں 72 مرد اور 3 خواتین کو مسلمان کیا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر حاضر کیا. کتنی بڑی سعادت ہے, اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 10-11 میں فرمایا کہ اللہ آزمائشوں کے ذریعے ظاہر کر دے گا کون مومن ہے کون منافق ہے. فرمایا بعض کردار منافق آنا ہے، کوئی آسانی ہو تو ساتھ دیں گے، مشکل آ جائے قربانی کا معاملہ آ جائے تو پیچھے ہٹ جائیں گے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے سے ظاہر کر دے گا دنیا ہی میں کون سچا مومن ہے جو ہر حال میں دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے، شریعت پر ڈٹا رہتا ہے، اور کون ہے جو منافق ہے اور جو ذرا سی مشکل آتی ہے تو گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں شریعت پر ڈٹا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 12-13 میں نوجوانوں کے لیے کافی بزرگوں کے فریب کا ذکر ہے. میٹھی چھری بن کر بزرگ کہتے تھے نوجوانوں سے کہ ہم نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ آتے ہیں اور دوسروں کے بچوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، خود کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی مقام حاصل کرنا ہوتا ہے، استعمال دوسروں کو کرتے ہیں، لہذا محمد کی بات مت مانو، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں. اور اگر فرض کرو کہ ہماری بات غلط ہے اور قیامت کے دن اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی تو ہم اللہ سے صاف صاف کہہ دیں گے کہ اللہ ان کو کچھ مت کہنا، ان کی سزا ہمیں دے دے، ہم نے ان کو اس رستے پر لگایا تھا. اللہ نے فرمایا کہ جھوٹے ہیں، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس آدمی نے گناہ کیا اس کی سزا خود پائے گا. البتہ گناہ کی دعوت دینے والے کو دوہرا عذاب ہوگا، اپنے گناہ کا بھی اور جو اس نے دوسروں کو گناہ کی طرف مائل کیا اس کا بھی. حدیث مبارکہ بھی ہے، ترجمہ سن لیجئے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس نے کسی بلائی کو جاری کیا پھر اس پر عمل کیا تو اس کے لیے اجر ہے، اور اس کا اجر بھی ہے جس نے اس بھلائی پر عمل کیا بغیر عمل کرنے والے کے اجر میں کمی کی ہو. اللہ ہمیں سب کے جاریہ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دعوت پر کسی نے عمل کیا اس کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا، اور جس نے کسی برائی کو جاری کیا پھر اس پر عمل کیا تو اس کے لیے وبال ہے، اور اس کا وبال بھی جس نے اس برائی پر عمل کیا بغیر عمل کرنے والے کے وبال میں کمی کی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں برے کام جاری و ساری کرنے سے محفوظ فرمائے. آیات 14-15 میں حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت کا ذکر ہے. یہ آیات بیان کر رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان 950 برس تک رہے اور دعوت حق دیتے رہے، قوم نے دعوت کو ٹھکرا دیا اور ان کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی، وہ استقامت کے ساتھ اللہ کی راہ میں ڈٹے رہے. مسلمانوں کو پیغام ہے مکے والوں کو کہ ابھی تمہیں تو صرف 5 سال ہوئے ہیں مکے میں تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے، ہمارے بندے نوح علیہ السلام نے 950 برس تک یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، تم ابھی سے گھبرا گئے ہو. اللہ نے پھر مخالفین کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا اور ایک کشتی میں نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچایا، اور اس کشتی کو اللہ نے رہتی دنیا تک یادگار بنا دیا. آیات 16-18 میں پھر ایک دوسرے رسول کی مثال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی جس کا لب لباب یہ تھا کہ نمبر ایک، صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. نمبر دو، اللہ کے سوا دیگر تمام معبود خود ساختہ ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں. نمبر تین، انسانوں کو رزق اور تمام ضروریات اللہ عطا فرماتا ہے، اسی کا شکر ادا کرو اور اس کے ساتھ من گھڑت معبودوں کو مت شریک کرو. نمبر چار، کوئی چاہے نہ چاہے اسے بالآخر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اس کے ہمیشہ ہمیش کے ٹھکانے کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، جو جنت ہوگا یا جہنم. نمبر پانچ، اگر تم نے حق کی دعوت کو جھٹلایا تو یہ روش ماضی میں کئی قوموں نے اختیار کی ہے، لیکن جان لو کہ رسولوں کے ذمے صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. جو لوگ حق سے اعراض کریں گے وہ آخرت کی رسوائی عذاب سے دوچار ہوں گے. یہ ان کی دعوت کا لب لباب اور خلاصہ ہے. آیات 19-23 میں تمام انسانوں کے لیے درس عبرت ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ابھی مزید چلے گا، لیکن درمیان میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جو تمام انسانوں کے لیے ایک درس عبرت رکھتی ہیں. نمبر ایک، اللہ نے فرمایا غور تو کرو، اللہ نے کائنات میں کیا کچھ بنایا ہے. جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اس کے لیے ایسا کرنا انتہائی آسان ہے. نمبر دو، روز قیامت سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ جسے چاہے گا عذاب دے گا، جسے چاہے گا بخش دے گا. نمبر تین، کوئی مخلوق زمین یا آسمان میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، اللہ جب چاہے اس کی پکڑ کر سکتا ہے، اللہ کے سامنے کوئی اس کی مدد کرنے والا حمایتی نہ ہوگا. اور نمبر چار، جو بد نصیب اللہ کی نازل کردہ تعلیمات اور آخرت میں اس تعالیٰ کے سامنے حاضری کا انکار کر رہے ہیں، وہ بالآخر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے، دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے. آیات 24-27 میں پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان پر اللہ کی عنایات کا بیان. قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور فیصلہ کیا کہ ان کو آگ میں ڈال دو. اللہ نے ان پر احسان کیا، اللہ نے آگ کو ان کے لیے گلو گزار بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو یہ کہا، بڑی اہم بات کہ جس کا اطلاق ہر دور میں ہوتا ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کے سوا یہ جو مٹی کے بنے ہوئے بتوں کو معبود بنا رہے ہو، اس کی وجہ آپس کے تعلقات، آپس کی محبت ہیں کہ اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو میرے وارث ناراض ہو جائیں گے، میری بیوی ناراض ہو جائے گی، فلاں دوست ناراض ہو جائے گا، یا تمہارے کاروباری مفادات ہیں کہ تم دنیا میں ایک ساتھ کاروبار کر رہے ہو اور تمہیں ڈر ہے کہ اگر میں نے اس کام کو چھوڑ دیا تو ناراضگی ہو جائے گی اور یہ میرا کاروباری سلسلہ اس کے ساتھ کٹ جائے گا. تو فرمایا کہ یہ بیڑیاں ہیں تمہارے پاؤں کی، یہ تعلقات دنیا کے، لیکن قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اے اللہ اس نے مجھے مروا دیا، اس کی وجہ سے میں غلط کام کی طرف گیا، اس کی وجہ سے میں نے یہ حرکت کی. اور فرمایا اس روز تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تم اس سے بچ نہ سکو گے. ابراہیم علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ یہ قوم ماننے کو تیار نہیں ہے، آپ نے وہاں سے ہجرت کی. آپ کے ساتھ ہجرت کی حضرت لوط علیہ السلام نے، جو آپ کے بھتیجے تھے. جب آپ مشرک رشتہ داروں سے کٹے تو اللہ نے آپ کو نئے رشتہ دار دے دیے. وہ کون سے تھے؟ اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا، پھر ان کی پوری نسل میں نبوت کو جاری کر دیا. اللہ نے دنیا میں بھی نوازا اور آخر میں بھی اللہ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. آیات 28-35 میں قوم لوط کی خباثت اور برے انجام کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو عمور اور صدوم کی بستیوں میں چھوڑ دیا کہ آپ یہاں لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں. یہ قوم شرک بھی کرتی تھی اور ایک ایسا جرم کرتی تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا، اور وہ تھا ہم جنس پرستی کا جرم. اور بدبخت کھلے عام محفلوں میں ہی حرکتیں کرتے تھے. لوط علیہ السلام نے سمجھایا، اکڑ کر کہا کہ ہم پہ عذاب لے آؤ. فرشتے اللہ نے بھیجے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، اور انہوں نے آ کر لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم آپ کو اور آپ کے خاندان کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے، اس کی ہمدردیاں اس بدبخت قوم کے ساتھ ہیں، اس کا اثر انہیں کے ساتھ ہوگا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی بستیوں کو الٹ دیا اور ان کے اوپر اللہ نے کنکریوں کی بارش نازل کی اور برا انجام ہوا. اور جب قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت اس قوم کے کھنڈرات موجود تھے اور دیکھنے والوں کے لیے عبرت تھے. آج وہ ڈیڈ سی میں غرق ہو چکے ہیں. آیات 36-39 میں کئی مجرم قوموں کی برفتار مثالیں ہیں. چار مجرم قوموں کا ذکر ہے. اصحاب مدین کی طرف شعیب علیہ السلام رسول بن کر آئے، ان کی دعوت کو قوم نے جھٹلایا، زلزلے سے ہلاک ہوئے. قوم عاد اور قوم سمود بڑے سمجھدار تھے، بہت بڑے کاریگر تھے، بڑی شاندار تعمیرات کرتے تھے، بڑے وسیع علاقے میں ان کی زراعت تھی، خوب ان کے مویشی تھے، خوب اس حوالے سے بھی ترقی کی تھی فارمنگ میں، ڈیری فارمنگ میں بھی. لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے دنیا کی ان حرکتوں کو مزین کر دیا. حق کو نہیں سمجھ سکے، حق کو سمجھنے کے حوالے سے کوزن تھے، بے وقوف تھے، احمق تھے، گھاٹے کا سودا کر کے دنیا سے چلے گئے. سمود بھی اور آد بھی. فرعون اور اس کے سردار حامان اور قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے مارے گئے. معجزات کو دیکھ کر پہچان گئے کہ واقعی معجزے ہیں، تکبر کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کیا، برباد ہوئے. اس کے بعد آیت 40 میں عذاب کی چار صورتوں کا ذکر ہے جس سے مختلف قومیں ہلاک ہوئیں. تیز آندھی کے ذریعے اللہ نے ظالموں پر کنکریاں برسائیں، قوم لوط پر عذاب اسی صورت میں آیا، زلزلہ جس کے ذریعے قوم سمود اور اصحاب مدین کو اللہ نے ہلاک کیا، زمین میں دھسا دینا جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا قارون اس کے ذریعے سے ہلاک ہوا، طوفان یا سمندر میں غرق کر دینا، قوم نوح طوفان میں غرق ہوئی، آل فرعون سمندر میں غرق ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ قوم پر عذاب ان کے سیاق کرتوتوں کی وجہ سے آئے، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اب یہ 20 پارے کی آخری آیات ہیں، آیات 41 سے 44، فرمایا کہ شرک کی حقیقت مکڑی کے جال کسی ہے، فرمایا کہ اللہ کے سوا دیگر معبودوں سے کسی چیز کی امید رکھنا یا ان پر اعتماد کرنا بالکل ایسے ہے جیسے کہ ایک مکڑی کا جالا، بظاہر ایک گھر ہے مکڑی کا بھی، لیکن تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور ناپائیدار گھر یہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اسی طریقے پر اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنا بھی اسی طرح سے ناپائیدار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ مثالیں بیان کرتا ہے گمراہ کن تصورات کی، لیکن لوگوں کی اکثریت ان مثالوں سے پر غور نہیں کرتی۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اللہ تعالیٰ ان کے خود ساختہ معبودوں کی حقیقت سے واقف ہے، اصل معبود اللہ ہے، اس نے کائنات کی ہر شے با مقصد بنائی ہے، اور ہر شے کا مقصد ہے اللہ کی اطاعت کرنا، ہر شے اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہی ہے۔ اے لوگوں، تمہاری بھی خیر اسی میں ہے کہ تم بھی اس کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاؤ، اور تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرو۔ اللہ نے تمہیں تھوڑا سا اختیار دیا ہے امتحان کے لیے، اپنے اختیار کو سرنڈر کر دو، قربان کر دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو جیسے پوری کائنات کر رہی ہے۔ اللہ ہمیں اس حقیقت پر یقین عطا فرمائے، اسی کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اعلانات ہیں، سن لیجئے۔ انشاءاللہ اس مہینے محترم عاقب سعید صاحب امیر تنظیم اسلامی کراچی تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے 3 پبلک پروگرام ہیں، 12 فروری کو بعد نماز عشاء لانڈی کے علاقے میں ہے، کرنگی 6 اور لانڈی 6 کے درمیان ایک بڑا مشہور مٹھائی والا ہے غفور مٹھائی والا، اس کے بالکل جسٹ پیچھے ایک پارک ہے 17 ستمبر پارک، اس پارک میں انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا 12 فروری کو بعد نماز عشاء، 13 فروری کو اتوار کے دن صبح 10:30 بجے انو بھائی پارک میں ان کا خطاب ہے، اور انو بھائی پارک میں ان کے ساتھ جے یو پی کے سربراہ جو اس وقت تحریک ناموس رسالت کے بھی سربراہ ہیں ابو الخیر زبیر صاحب، وہ بھی انشاءاللہ ہوں گے، اور جے یو آئی کے کراچی کے ایک رہنما ہیں عثمان یار خان صاحب، وہ بھی ہوں گے، اور موضوع ہوگا انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اتوار کو ہی رات کو بعد نماز عشاء عوامی مرکز کے ساتھ ٹیولپ لان میں پھر ان کا بیان ہے، وہاں پر ان کے ساتھ اسلم شیخو پوری صاحب ہوں گے، اور ان تینوں پبلک پروگراموں کا موضوع ہے جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج کے حالات میں اس کے حوالے سے کیا رہنمائی ہے۔ خواتین کے لیے تمام پروگراموں میں باپردہ شرکت کا انتظام ہوگا، 2 پروگرام بعد نماز عشاء ہے 12 اور 13 کو، اور 1 پروگرام انو بھائی پارک والا یہ صبح 10:30 بجے ہے، آپ سب سے اس میں شرکت کی درخواست ہے۔ جو 13 فروری کا پروگرام ہے اس کا عنوان ہے خیر الانام کانفرنس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانام تھے، یہ اس کا عنوان ہے۔ باقی 2 پروگراموں کا عنوان ہے ذکر حبیب کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت کے مختلف گوشوں کے حوالے سے 7 کتابوں کا ایک سیٹ یہاں پر دستیاب ہے، 100 روپے اس کی قیمت ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچانے کا بڑا اچھا موقع ہے، 100 روپے میں وہ سیٹ آپ آج حاصل کر سکتے ہیں۔ 2011 کا کیلنڈر بھی دستیاب ہے، وہ بھی آپ یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء گلشن تنظیم اسلامی گلشن اقبال کے آفس میں، یعنی اشفاق میموریل اسپتال کے بالکل پیچھے حق اسکوائر میں ہمارا دفتر ہے، وہاں پر ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب کا ایک اہم خطاب بذریعہ ویڈیو دکھایا جاتا ہے، جس کا دورانیہ 45 منٹ ہوتا ہے ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء، حق اسکوائر، عقب اشفاق میموریل اسپتال، اس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں. اور تو کوئی اعلان شجاع صاحب کا پروگرام ہوگا اگلے ہفتے بندن ہال میں؟ نہیں ہوگا. اچھا ہاں نہیں ہو سکتا، ظاہری بات ہے جب وہاں پروگرام. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور تو کوئی اعلان جی؟ تو بس انشاءاللہ اگلے مہینے بھی یہ پروگرام 6 مارچ کو ہوگا. 6 مارچ کو انشاءاللہ 21ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ انشاءاللہ ہوگا. اگلے مہینے بھی اسی طرح اسی وقت دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی یہاں پر حاضری کو قبول فرما، ہمیں خلوص اور اخلاص عطا فرما، اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے کتاب سے سچی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنے کتاب کی خدمت کے لیے قبول فرما، مال اور جان سے اپنی کتاب کا خادم بنا. ڈاکٹر سار احمد رحمت اللہ علیہ کی اللہ بخشش فرما، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. عبد الرحمان چھاپرا صاحب کو اللہ مکمل صحت عطا فرما، ان کی تمام تکلیف کو دور فرما. یوسف عادل صاحب کو اللہ مکمل صحت عطا فرما. اے اللہ اس پروگرام کے لیے ہمارے جو جو بزرگ تعاون کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کے تعاون کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ معاشرے میں خیر پھیلانے کے لیے قبول فرما، ہمیں ہر گمراہی سے بچا، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر محتاجی سے ہمیں محفوظ فرما، ہر معذوری سے ہمیں محفوظ فرما. دین اسلام پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو. اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.